پیر 10 جولائی کے سہربین کے ساتھ شفیع نقی جامعی کا سلام۔ وزیر اعظم میاں نواز شریف کے خاندان کی بیرون ملک دولت کی تفتیش پر مامور جے آئی ٹی نے اپنی رپورٹ سپریم کورٹ کے حوالے کر دی، تو کیا اس سے معاملہ اختتام کو پہنچا؟ ماہر قانون بولا،
ممکن ہے کہ عدالت ساری باتیں سننے کے بعد یہ کہے کہ ہم اس معاملے کو جو ہے وہ نیب میں بھجوا دیتے ہیں۔
تفصیلاً یہ موضوع عالمی خبروں کے بعد۔
یہ بی بی سی اردو سروس ہے، نادیہ سلیمان سے خبریں سنیے۔ پاکستان کی سپریم کورٹ کی جانب سے پیناما دستاویزات کی تحقیقات کے لیے مقرر کردہ مشترکہ ٹیم نے اپنی تحقیقاتی رپورٹ میں کہا ہے کہ وزیراعظم نواز شریف اور ان کے خاندان کے اثاثوں اور ذرائع آمدن میں خامیاں ہیں۔ ٹیم نے اپنی حتمی رپورٹ آج سپریم کورٹ میں جمع کرا دی، جس پر سماعت کے لیے عدالت نے اگلے سوموار کا دن مقرر کیا ہے۔ اسلام آباد سے رپورٹ کر رہے ہیں شہزاد ملک۔
سپریم کورٹ نے جے آئی ٹی کے سربراہ واجد ضیاء کی درخواست پر اس حتمی رپورٹ کے والین نمبر 10 کو فری کین کے حوالے کرنے پر پابندی عائد کر دی ہے، جو کہ دنیا کے دوسرے ممالک کے ساتھ باہمی قانونی معاونت سے متعلق ہے۔ عدالت نے حکومت سے کہا ہے کہ وہ جے آئی ٹی کے ارکان اور ان کے خاندان کے افراد کو تاحکم ثانی تحفظ فراہم کریں۔ سپریم کورٹ کے 3 رکنی بینچ نے سیکیورٹی اینڈ اسٹاک ایکسچینج کمیشن کے سربراہ ظفر حجازی کے خلاف ریکارڈ میں رد و بدل کے الزام میں مقدمہ درج کرنے کا حکم دیا ہے، جبکہ پاناما لیک سے متعلق عدالتی کارروائی کی غلط رپورٹنگ کرنے کے الزام میں جیو گروپ کے سربراہ کو توہین عدالت میں اظہار وجوہ کا نوٹس بھی جاری کیا ہے۔
پاکستان کی عدالت عظمیٰ کے 3 رکنی بینچ نے اخبار روزنامہ دی نیوز اور جنگ میں جے آئی ٹی کی رپورٹ کے حوالے سے شائع ہونے والی خبر کا نوٹس لیتے ہوئے صحافی احمد رانی، جنگ گروپ کے ایڈیٹر ان چیف میر شکیل الرحمان اور پبلشر میر جاوید الرحمان کو توہین عدالت کا نوٹس جاری کرتے ہوئے 7 دن میں جواب طلب کر لیا ہے۔ اسلام آباد سے ہارون رشید۔
سپریم کورٹ نے یہ نوٹس اخبار دی نیوز کے رپورٹر احمد نورانی کی اس خبر پر جاری کیا جس میں کہا گیا تھا کہ مشترکہ تحقیقاتی ٹیم کے معاملات فوج کا ادارہ آئی ایس آئی دیکھ رہا ہے۔ عدالت نے وزیراعظم کے سیاسی مشیر آصف کرمانی اور دیگر لیگی رہنماؤں کی جانب سے کی جانے والی تقاریر کا متن بھی طلب کرتے ہوئے کہا کہ تقاریر میں جے آئی ٹی کو دباؤ میں لانے کے ساتھ عدالت کو دھمکیاں بھی دی گئی ہیں۔ عدالت نے جے آئی ٹی ممبران کی سیکیورٹی یقینی بنانے کے لیے اٹارنی جنرل کو حکم دیا۔ سپریم کورٹ نے سیکیورٹی اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان کے چیئرمین ظفر حجازی کے خلاف ریکارڈ ٹیمپرنگ کے معاملے میں مقدمہ درج کرنے کا بھی حکم دیا ہے۔
پاکستان کے صوبہ بلوچستان کے سرحدی شہر چمن میں بم کے ایک دھماکے میں پولیس کا ایک سینئر افسر ہلاک اور 11 افراد زخمی ہو گئے ہیں۔ کوئٹہ سے رپورٹ کر رہے ہیں محمد قاسم۔
بم دھماکے کا یہ واقعہ چمن شہر میں بوغرہ روڈ پر پیش آیا۔ حکومت بلوچستان کے ترجمان انور کاکڑ نے بتایا کہ بم دھماکہ اس وقت ہوا جب کہ لبدلہ کے ایس ایس پی ساجد محمد کی گاڑی وہاں سے گزر رہی تھی، جس کے نتیجے میں ایس ایس پی ہلاک اور 3 پولیس اہلکاروں سمیت 11 افراد زخمی ہو گئے۔ زخمیوں میں سے 7 کو ابتدائی طبی امداد کی فراہمی کے بعد علاج کے لیے کوئٹہ منتقل کیا گیا۔ انوار کاکڑ کے مطابق بظاہر خودکش حملہ تھا، تاہم اس کی باقاعدہ تصدیق فرانزک رپورٹ کے بعد ہوگی۔
اقوام متحدہ کی کمیٹی برائے انسانی حقوق 11 اور 12 جولائی کو جنیوا میں حکومت پاکستان کی جانب سے شہری اور سیاسی حقوق کے معاہدے کی پاسداری کا جائزہ لے گی۔ معاہدے کی پاسداری میں ناکامی کی صورت میں پاکستان کے یورپی ممالک سے ترجیحی تجارتی حیثیت خطرے میں پڑ سکتی ہے۔ پاکستان نے سن 2010 میں آئی سی سی پی آر کی تصدیق کی تھی، جس کے تحت دستخط کرنے والے ممالک پر لازم ہے کہ وہ اپنے ملک میں تمام شہریوں کو ان کے حقوق فراہم کریں۔ انڈیا کی وزیر خارجہ سشما سوراج نے کہا ہے کہ انڈیا صرف انہی پاکستانی شہریوں کو علاج کے لیے ویزے جاری کرے گا جن کے نام پاکستانی وزیراعظم کے مشیر برائے خارجہ امور سرتاج عزیز کی جانب سے تجویز کیے جائیں گے۔ تفصیلات جانیے شمائلہ جعفری سے۔
سشما سوراج کا کہنا تھا کہ پاکستانی شہریوں کو میڈیکل ویزوں کے اجرا کے لیے ان کی شرط صرف سرتاج عزیز کی جانب سے سفارش کی ہے۔ سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر اپنے پیغامات میں انڈین وزیر خارجہ نے کہا کہ انہیں انڈیا میں علاج کروانے کے خواہاں تمام پاکستانی شہریوں سے ہمدردی ہے اور انہیں کوئی وجہ دکھائی نہیں دیتی جو سرتاج عزیز کو اپنے ملک کے شہریوں کے لیے ایسی سفارش کرنے سے روک سکے۔ سشما سوراج نے پاکستان میں جاسوسی کے جرم میں سزائے موت پانے والے انڈین شہری کلبھوشن جادھو کے حوالے سے کہا کہ ان کی والدہ نے اپنے بیٹے سے ملاقات کے لیے ویزے کی درخواست دی ہوئی ہے، لیکن پاکستانی حکام اس پر فیصلہ نہیں کر پا رہے۔
یمن میں امدادی کارکنوں کا کہنا ہے کہ ایک اندازے کے مطابق ہیضے کی وبا سے اب تک 3 لاکھ افراد متاثر ہو چکے ہیں۔ بین الاقوامی امدادی ادارے ریڈ کراس کے مطابق ممکنہ طور پر ہر روز 7,000 نئے کیسز سامنے آ رہے ہیں اور اب تک 1,600 افراد ہلاک ہو چکے ہیں۔ عراق کے وزیر اعظم حیدر البادی موصل کو شدت پسند تنظیم دولت نام نہاد دولت اسلامیہ کے قبضے سے چھڑانے پر فوج کو مبارکباد دی ہے. تاہم موصل شہر کے علاقے اولڈ سٹی میں چند مقامات پہ اب بھی عراقی افواج کی لڑائی شدت پسند تنظیم دولت اسلامیہ کے جنگجوؤں کے ساتھ جاری ہے. امریکہ کے وزیر خارجہ ریکس ٹیلرسن نے کہا ہے کہ ترکی کے صدر رجب طیب اردوغان کے ساتھ تقریباً 6 گھنٹے جاری رہنے والی ملاقات کے بعد وہ پر امید ہیں کہ امریکہ اور ترکی کے تعلقات کشیدہ نہیں رہیں گے. یہ خبریں آپ نے بی بی سی اردو سروس سے سنیں.
اکتوبر تک آپ ہماری ریڈیو نشریات میڈیم ویو پر 1413 کلو ہرٹس پر اور شارٹ ویو میں 41 میٹر بینڈ پر 7485 کلو ہرٹس پر, 31 میٹر بینڈ پر 9445 کلو ہرٹس پر اور 25 میٹر بینڈ پر 9410 اور 11910 کلو ہرٹس پر سن سکیں گے.
حالات حاضرہ کا پروگرام سیربین آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں. سیربین کا بڑا موضوع آج جے آئی ٹی کا دیباچہ یا کہیے کہ ابتداءً سامنے والی تفصیلات ہیں. آئیے اسی سے شروع کرتے ہیں. خبروں میں آپ نے سنا کہ وزیر اعظم نواز شریف اور ان کے خاندان کے اثاثوں ذرائع آمدن کی تحقیقات کرنے والے جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم نے اپنی حتمی رپورٹ آج سپریم کورٹ کے سامنے جمع کروا دی, جس پر سماعت کے لیے عدالت نے آئندہ پیر کا دن مقرر کیا. عدالت نے جے آئی ٹی کی کارروائی کے بارے میں خبریں شائع کرنے پر دی نیوز نامی اخبار کو توہین عدالت کا نوٹس جاری کیا. اس موقع پر نامہ نگار شہزاد ملک بھی سپریم کورٹ میں موجود تھے, وہ ہمارے ساتھ ہیں. اور ساتھ ساتھ بی بی سی پاکستان کے ایڈیٹر ہارون رشید بھی تجزیے کے لیے سیربین میں براہ راست شامل ہیں. سب سے پہلا سوال شہزاد ملک آپ سے, جے آئی ٹی کی رپورٹ میں کیا کہا گیا ہے, خلاصہ اہم باتیں کیا ہیں؟
جی شفیع, یہ رپورٹ جو ہے وہ تو اس کے 10 والیوم ہیں اور وہ بھی بہت بڑے بڑے والیوم ہیں, اور شاید ان کو پڑھنے کے لیے کافی وقت درکار ہوگا. کچھ رپورٹ کے جو مندرجات ہیں وہ سامنے آ رہے ہیں تھوڑے تھوڑے کر کے. ان میں جو مرکزی نقطہ ہے وہ یہ ہے کہ وزیر اعظم میاں نواز شریف, ان کے بیٹے حسین اور حسن نواز نے جو اپنے اثاثے ظاہر کیے تھے اور جو ان کا جو رہن سہن کا طریقہ ہے وہ اس سے مطابقت نہیں رکھتے. اس کے علاوہ جو جے آئی ٹی نے جب اپنی تحقیقات شروع کی تو ان افراد کی طرف سے جو منی ٹریل پیش کی گئی اس میں بہت زیادہ گیپ تھا, جس کو جے آئی ٹی کی رپورٹ کے بقول فل کرنے کی کوشش تو کی گئی لیکن جے آئی ٹی اس سے مطمئن نہیں ہوئی. اب جس طرح آپ نے کہا کہ اس کی سماعت 1 ہفتے کے بعد ہوگی, لیکن اس سے پہلے ہی جو ہیں وہ اعتراضات جو ہیں وہ اٹھائے جانے شروع ہو گئے ہیں, بالخصوص حکومت کی طرف سے. اور ان کا یہ کہنا ہے کہ وہ اس پر باقاعدہ طور پر ایک پٹیشن دائر کریں گے جس میں ان اعتراضات کا ذکر کیا جائے گا. تو لگ یہی رہا ہے کہ فی الوقت یہ جو رپورٹ ہے اس پر عمل درآمد ہوتا ہوا بظاہر اس لیے نظر نہیں آ رہا کیونکہ پہلے سپریم کورٹ جو اعتراضات ہیں ان کو سنے گی اور پھر اس کے بعد فیصلہ کرے گی کہ یہ معاملہ کہاں بھیجا جائے. اگر جو اگرچہ اس رپورٹ میں جے آئی ٹی نے نیب قانون اور قانون شہادت کا بھی حوالہ دیا ہے, لیکن پاناما لیک سے متعلق جو درخواستوں کی سماعت ہوئی تھی اس میں جو نیب کے چیئرمین کا کردار تھا اس کے بارے میں سپریم کورٹ نے باقاعدہ طور پہ ناراضگی کا اظہار کیا تھا اور ان کا یہ ریمارکس سے کہ ہماری نظر میں نیب آج فوت ہو گیا ہے, اور اسی کو بنیاد بناتے ہوئے پی ٹی آئی نے نیب کے چیئرمین چودھری قمر زمان کے خلاف ایک جوڈیشل ریفرنس بھی دائر کیا تھا جو ابھی تک سپریم کورٹ میں زیر سماعت ہے. جی شفیع,
تو شہزاد ملک, سپریم کورٹ نے کچھ اہلکاروں کے خلاف مقدمہ درج کرنے کا بھی تو حکم دیا ہے؟
جی بالکل, یہ سیکیورٹی اینڈ اسٹاک ایکسچینج کمیشن کے سربراہ ہیں ظفر الحق حجازی, ان کے بارے میں جو ایک رپورٹ یہ آئی تھی کہ انہوں نے اپنے ماتحتوں کو یہ حکم دیا تھا کہ چودھری ملز کا جو ریکارڈ ہے اس میں کچھ رد و بدل کیا جائے, جس کے بارے میں جو ان کے ماتحت انہوں نے شکایت بھی کی تھی, اور یہ معاملہ سپریم کورٹ کے نوٹس میں آیا تھا جس کے بعد ایف آئی اے کو اس کی تحقیقات کرنے کا حکم دیا گیا تھا, جنہوں نے اپنی تحقیقاتی رپورٹ میں ظفر حجازی کو قصوروار ٹھہرایا ہے, اور عدالت کے حکم پر آج ظفر حجازی کے خلاف جال سازی کا مقدمہ بھی درج کر لیا گیا ہے. جی شفیع,
تو عدالت نے کچھ اخباروں کو حتق عزت کا نوٹس بھی تو جاری کیا ہے، اس کی کیا تفصیلات ہیں؟
جی شفیع، بالکل، جو جیو گروپ اور جنگ گروپ کے جو مالک ہیں میر شکیل الرحمان، انہیں اور جو پناہ مالک سے متعلق جو عدالتوں میں اس کی سماعت ہوتی رہی ہے، اس کے بارے میں جو سپریم کورٹ کا تین رکنی بینچ کے جو سربراہ ہیں جسٹس اعجاز افضل، وہ آج کافی ناراض دکھائی دے رہے تھے. انہوں نے کہا کہ ہم نے وہ ایسے آرڈر پاس کیے ہی نہیں جو ان اخبارات کی زینت بھر رہے ہیں. تو دوسرا یہ تھا کہ اس ایک خبر ایک اور یہ آئی تھی کہ جے آئی ٹی کی جو سیکیورٹی کا معاملہ ہے وہ سپریم کورٹ کے حکم پر آئی ایس آئی کے حوالے کیا گیا ہے. تو آج عدالت کا یہ کہنا تھا کہ ہمیں وہ ایسا آرڈر حکم نامہ دکھایا جائے جو ہم نے جاری کیا ہو، جس میں یہ کہا گیا ہو کہ آئی ایس آئی جو ہے وہ جے آئی ٹی کے اس کے معاملات دیکھے گی. تو جب ایسی چیز کوئی چیز سامنے نہ آئی تو پھر ان کو اظہار توہین عدالت میں اظہار وجوہ کے نوٹس جاری کیے گئے ہیں اور ان سے 7 روز میں جواب بھی طلب کیا گیا ہے. جی شفیع،
شہزاد ملک بہت بہت شکریہ. اور اب باری ہے بی بی سی پاکستان کے ایڈیٹر ہارون رشید کی. ہارون رشید، جو جے آئی ٹی کے تفصیلات ہیں، جو فیصلہ سامنے آیا ہے اس پر رد عمل ہے کیا؟
شفیع، ابھی جیسے کہ جو حکومت کے وزیر ہیں منصوبہ بندی احسن اقبال، وہ اور جو وزیر اعظم کے مشیر ہیں قانونی امور کے بیرسٹر ظفر اللہ، وہ اسلام آباد میں ایک پریس کانفرنس کر رہے ہیں اور اس میں باضابطہ جو حکومت کا رد عمل ہے وہ دے رہے ہیں اور بڑے بھرپور انداز سے دے رہے ہیں. اور ان کا کہنا ہے کہ جے آئی ٹی کی جو یہ رپورٹ ہے یہ وہ حکومت جو ہے اس کو ردی مانتی ہے، اور یہ تمام سیاسی الزامات ہیں جو اس رپورٹ میں شامل کیے گئے ہیں، اس میں کوئی ایسے ٹھوس شواہد نہیں ہیں، کوئی دلیل موجود نہیں ہے. اور وزیر اعظم جو ہیں وہ اپنے خاندان کے جو کاروبار ہیں اس سے بہت پہلے لا تعلق ہو چکے ہیں، لیکن جو الزامات لگ رہے ہیں وہ اسی کی بنیاد پر بار بار اٹھائے جا رہے ہیں. اور ان کا یہ کہنا تھا کہ جو احسن اقبال ہیں ان کا یہ کہنا تھا کہ سپریم کورٹ کے سامنے وہ اس رپورٹ کے جو تضادات ہیں ان کو بے نقاب کریں گے اور یہ واضح کریں گے کہ اس کی حیثیت کچھ نہیں ہے، یہ ایک اس کے پیچھے سیاسی ایجنڈا ہے، اور جو ان کے وکلاء ہیں وہ اس کا تفصیلی جائزہ لے رہے ہیں. جو بیرسٹر ظفر اللہ ہیں ان کا یہ کہنا تھا کہ یہ جے ٹی آئی کی رپورٹ نہیں پی ٹی آئی کی رپورٹ لگ رہی ہے جو اس میں شواہد ہیں. اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ جے آئی ٹی کے جو 6 ممبران تھے ان میں سے 4 ایسے ہیں جن کا بقول ان کے قانون سے 0 تعلق تھا، یعنی وکلاء کئی برسوں کی پریکٹس کے بعد جا کے کہیں قانون کی جو باریکیاں ہیں وہ سمجھ پاتے ہیں، لیکن یہ جو جے آئی ٹی کے لوگ ہیں ان کا اس سے کوئی تعلق نہیں تھا، تو یہ ان کی رپورٹ سے ظاہر ہو رہا ہے. تو لگتا یہ ہے کہ کافی حکومت اس رپورٹ سے خوش نہیں ہے اور اس کا بھرپور جائزہ لے کر پھر سپریم کورٹ میں اس کے خلاف جائے گی.
چلیں، یہ تو حکومت کی طرف سے رد عمل آ گیا، حزب اختلاف کا رد عمل کیا ہے، وہ کیا کہتی ہے؟
دیکھیں، جو عمران خان ہیں جو پیش رہے اس تمام معاملے میں پاناما لیکس کے، اور انہی کے دباؤ پر یہ کیس شروع ہوا، سپریم کورٹ نے لیا، انہوں نے بھی آج بات کی میڈیا سے اور انہوں نے تو اس کی تعریف کی ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ جو ان کے الزامات تھے وہ اس رپورٹ سے لگتا ہے کہ ثابت ہو گئے ہیں، اور اس کے لیے جو حکومت پی ٹی آئی کے خلاف کاروائیاں کر رہی تھی، ان کے لوگوں کو دبا رہی تھی، وہ بھی ناجائز تھا. تو پی ٹی آئی نے جو ابھی تک ایک محتاط رد عمل دیا ہے اس میں اس کا خیر مقدم ہی کیا ہے.
تو بعض اہلکاروں یا حکام میں سے کچھ لوگوں کے نام ایگزٹ کنٹرول لسٹ ای سی ایل میں ڈالے گئے ہیں، کیا تفصیل ہے؟
جی، یہ 2 نام ہیں. ایک ان میں جاوید کیانی ہیں جو بتائے جاتے ہیں نواز شریف صاحب کے ایک ساتھی تھے، جنہوں نے 90 کی دہائی کے آغاز میں کوئی مبینہ منی لانڈرنگ کا کیس تھا، اس میں شاید ان کا نام آیا تھا. اور ایک دوسرے صاحب ہیں سعید احمد، ان کا بھی منی لانڈرنگ کے سلسلے میں نام آتا رہا ہے. تو ان 2 لوگوں کا جے آئی ٹی نے اپنی رپورٹ میں کہا ہے کہ انہوں نے ان کو جو ایگزٹ کنٹرول لسٹ ہے اس میں ان کا نام ڈالا تھا. تو انہوں نے سپریم کورٹ سے بھی یہ استدعا کی ہے کہ ان دونوں پر یہ جو پابندی ہے برقرار رکھی جائے.
ہارون رشید، اسلام آباد سے آپ کا، اور شہزاد ملک آپ کا، آپ دونوں کا بہت بہت شکریہ. جے آئی ٹی کی جانب سے ابتدائیہ سامنے آنے کے بعد اب بات یہاں سے کہاں جاتی ہے؟ ظاہر ہے آپ نے ابھی ہارون رشید سے سنا کہ صورتحال کیا ہے، شہزاد ملک سے بھی آپ نے حالات سنے کہ وہ بتا رہے تھے کہ کیا کیا سامنے آیا ہے، تو کتنے اور کون سے اگر مگر باقی ہیں، کیا ہوگا کیا؟ قانونی موشگافیوں کو جاننے کے لیے میں نے براہ راست سوال ریٹائرڈ جسٹس طارق محمود سے کیا.
دیکھیں آج کے بارے میں تو سرٹن تھا کہ آج صرف رپورٹ پیش ہوگی اور فری کین کو اس کی کاپیاں دی جائیں گی اور اس کے بعد ان کو ٹائم دیا جائے گا جو کہ دے دیا گیا. اب اگلی پیشی پر یہ ہوگا کہ اس سے پہلے بھی یہ ممکن ہے کہ یہ کاپیاں جو لوگوں کو اب مل رہی ہیں یہ رات تک مل جائیں گی، تو اس کے بعد وہ اس کو پڑھیں گے اور پڑھنے کے بعد مثال کے طور پر اگر کسی بھی فریق کو اس پر اعتراضات ہوں گے تو وہ اس پہ اپنے اعتراضات جو ہے ان رائٹنگ جو ہے وہ داخل کرے گا. نیکسٹ پیشی اور یہ بھی ہوگا کہ اگر وہ اعتراضات داخل کرے گا بیفور ٹائم داخل کرے گا، اور یہ بھی ممکن ہے کہ اور یہ ریکوائرمنٹ بھی ہوتی ہے کہ جب آپ عدالت میں کوئی چیز داخل کریں سپریم کورٹ میں یا دوسرے فریق کو ان ایڈوانس اس کی کاپی بھی پرووائڈ کر دیں. تو وہ اگلی پیشی پر جو ہو گیا تو اس میں پھر یہ ایک بحث شروع ہوگی ایز اے میٹر آف فیکٹ ان اعتراضات پر. ٹھیک ہے نا جی، یہ جو رپورٹ آئی ہے اگر کسی فریق کے خلاف ہے تو ہمارے اس پر کیا کیا پاسبل اعتراض ہے، تو وہ اعتراضات کی روشنی میں جو ہے نا وہ معاملے کو سنا جائے گا. اسی لیے جج صاحبان نے کہہ دیا ہے کہ جو وکیل صاحبان آئیں تو وہ سارے معاملے کو ریپیٹ نہیں کریں گے، جو کہ پرانی باتیں ہو چکی سو ہو چکی، اب معاملے کو اسی کی جو آئی ٹی کی رپورٹ سبمٹ ہوئی ہے اس کی روشنی میں بحث کریں گے، اور وہ بحث سننے کے بعد پھر عدالت جو ہے وہ کوئی مناسب آرڈر اس پہ کر سکتی ہے.
ٹھیک ہے، تو یہ جسٹس صاحب یہ سلسلہ کتنے دنوں کا ہوگا، کتنے ہفتوں کا ہوگا، کتنے مہینے کا ہوگا، وقت کتنا لگے گا؟
دیکھیں یہ تو نہیں کہا جا سکتا ٹو بی آنےسٹ. ٹھیک ہے نا، یہ تو ڈپینڈ کرتا ہے. دیکھیں نا مثال کے طور پر اگر ایک وکیل بحث کر رہا ہے تو وہ کوئی ارریلیونٹ باتیں کر رہا ہے یا ریپیٹیشن کر رہا ہے تو پھر تو اس کو آپ روک سکتے ہیں، لیکن اگر مثال کے طور پر اگر کوئی بھاری بھرکم آرگومنٹ کر رہا ہے اور اس میں ظاہر ہے اس کو پھر تو آپ کو روکنا مشکل ہے. تو اس کے بارے میں اصل بات اس وقت پتہ چلے گی جب جے آئی ٹی کی رپورٹ بھی سامنے لوگوں کے آئے گی، اور پھر یہ کہ اس پر اعتراض کیا. مثال کے طور پر مان لیجئے کہ رپورٹ آ گئی اور رپورٹ آنے پر مان لیجئے کہ جیسے کہ کلیم بھی کیا جا رہا ہے کہ شاید پرائم منسٹر صاحب کنیکٹ نہیں ہو رہی یا پرائم منسٹر کے خلاف کچھ نہیں ہے اور فلاں ہے جو بھی ہے، تو پھر تو ظاہر ہے کہ آرگومنٹ محدود بھی ہو جائیں گے. لیکن اگر مثال کے طور پر ادروائز ہے تو پھر ظاہر ہے آرگومنٹ لمبے ہوں گے، پھر اعتراضات بھی زیادہ وزنی قسم کے ہوں گے یا زیادہ اس میں وزن ڈالنے کی کوشش کی جائے گی. تو یہ کہانی ہے، پھر عدالت پر بھی ڈیپینڈ کرتا ہے نا کہ عدالت کیا دیکھتی ہے. مثال کے طور پر اگر آرگومنٹ جے آئی ٹی کی رپورٹ میں کوئی اس قسم کی باتیں سامنے آتی ہیں اور ایسا بھاری بھرکم آرگومنٹ کیا جاتا ہے جس سے یہ ڈیمونسٹریٹ کیا جاتا ہے کہ جناب یہ تو ہمارے ساتھ مثال کے طور پر ناانصافی ہو گئی ہے اور یہ تو ون سائیڈڈ باتیں ہو گئی ہیں، تو پھر تو عدالت اس کے لیے پھر کوئی مزید راستہ بھی نکال سکتی، اختیار تو ہے کیونکہ عدالت بہرحال اس بات کی پابند تو ہے کہ کسی کے ساتھ ناانصافی نہ ہو اور انصاف کے مطابق ہو. تو یہ فی الحال کچھ کہا نہیں جا سکتا، یہ بہت مختصر بھی ہو سکتا ہے اور یہ معاملہ طویل بھی ہو سکتا ہے، اور یہ بھی ممکن ہے کہ عدالت ساری باتیں سننے کے بعد یہ کہے کہ ہم اس معاملے کو جو ہے وہ نیب میں بھجوا دیتے ہیں. اگر مثال کے طور پر یہ ایویڈنس آ جاتی ہے کہ جناب ٹھیک ہے اگر ڈسکوالیفیکیشن کی تو بظاہر بات نہیں بنتی، یا مثال کے طور پر پرائم منسٹر صاحب اگر پریزمپشن کی بات کر رہا ہوں کہ اس سے کنیکٹ نہیں ہوتے اس دولت سے جس سے الٹیمیٹلی جو فلیٹ خریدے گئے ہیں، چاہے وہ اس کی قطری کی کہانی افسانہ ہی صحیح، تو پھر بات بڑی سیدھی سی ہے. یہ بھی ممکن ہے کہ وہ یہ کہیں کہ یہ کرائم شاید کو کمٹ ہوا ہے، اگر کرائم کمٹ ہوا ہے تو پھر بڑی سیدھی سی بات ہے اس کو پھر نیب میں بھیجا جا سکتا ہے، ایف آئی اے بھیجا جا سکتا ہے، تو پھر اس طرف معاملہ چلا جائے گا، یہاں سے شاید پھر نکل جائے. تو فی الحال یہ کہنا بہت مشکل ہے.
یہاں میری مدد کریں جسٹس طارق محمود صاحب، جس بینچ نے فیصلہ کیا تھا جے آئی ٹی کا وہ پانچ رکنی بینچ تھا، اس میں سے پھر دو ایک طرف ہو گئے اور پھر تین ایک طرف ہو گئے. اب جو جے آئی ٹی کی رپورٹ ہے اس کے اوپر فیصلہ یا ہدایت یا گائیڈنس جو دیں گے وہ تین جج دیں گے، پانچوں کے پانچوں دیں گے جو ابتدان بھی شامل تھے، یا ایک نئی بینچ ہوگی جس میں پانچ سے زیادہ یا کم بھی ہو سکتے ہیں؟
اس کا بڑا سمپل جواب ہے آن دا فیس آف اٹ جواب، جواب یہ کہ اگر آپ پہلی بات تو یہ دیکھ لیں جو آرڈر دا کورٹ ہے اس پر پانچوں جج صاحبان کے دستخط ہیں, ٹھیک ہو گیا. دوسری بات آپ یہ سمجھ لیں کہ گو کے دو جج صاحبان نے ان کو جو ہے ڈسکوالیفائڈ کر دیا تھا, لیکن یہ کہا تھا کہ اس شہادت کی جو ڈاکومنٹ ریکارڈ ہے اس کے مطابق ہم مطمئن ہیں اور یہ ڈسکوالیفائڈ ہوتے ہیں. تین نے کہا کہ نہیں, اس کی بنیاد پر ہم نہیں سیٹسفائیڈ اور ہم اس معاملے کو جی آئی ٹی کو بھجواتے ہیں. تو یہ ہو گیا میجورٹی ویو. تو جب میجورٹی ویو یہ ہو گیا تو یہ میجورٹی ویو باقی دو پر بھی اس پر پابندی ہے. اسی وجہ سے آرڈر آف دا کورٹ پر پانچوں کے پانچوں جج صاحبان نے دستخط کر دیے. اب آپ کے سوال کے دوسرے حصے میں اگر آپ پیرا نمبر 3 پڑھ لیں اور اس کو 4 اینڈ 5 کے ساتھ مل لیں جو آرڈر آف دا کورٹ ہے, تو اس میں یہ کہا گیا ہے کہ یہ معاملہ جی آئی ٹی میں جائے گا اور پھر اس میں دی بینچ کا ذکر کیا ہے, دی بینچ کا بھی ذکر کیا ہے, دی سیٹ بینچ کا بھی ذکر کیا ہے, اور پھر یہ کہا ہے کہ وہ کوئی بھی آرڈر 184, 387 میں پاس کر سکتے ہیں. اور پھر اسی میں یہ لکھا ہے کہ ہم یہ چیف جسٹس صاحب کو درخواست کرتے ہیں کہ اس کے لیے ایک بینچ بنایا جائے. تو اگر آپ دی بینچ, دی سیٹ بینچ اور چیف جسٹس کو ریکویسٹ کے بینچ بنایا جائے تو پھر تو ایک تو بڑی سیدھی سی بات ہے, آن دا فیس آف انٹرپریٹیشن یہی نکلتی ہے کہ یہی بینچ جو ہے اس کو جو ہے فیصلہ کرے گا. اس کا ایک اور وجہ یہ بھی ہے کہ اس میں یہ بھی لکھا ہوا پیرا نمبر 3 میں کہ یہ رپورٹ ہر 15 دن بعد موصول ہوگی اور 60 دن میں ٹوٹل, لیکن 15 دن یا 30 دن بعد بھی جو رپورٹ سبمٹ ہوگی تو اس پر بھی کوئی فیصلہ کیا جا سکتا ہے. تو اس وقت تو پھر بینچ یہی تھا. یہ بات تو اپنی جگہ ہے کہ شاید یہ تینوں بینچ, یہ تین جج صاحبان ہی اس بات کا فیصلہ کریں گے. لیکن دوسری بات جو ایک اور نقطہ ہے وہ شاید اس میں کوئی اومیشن ہو گئی ہے کہ یہ اگر میں یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ یہ آرڈر آف دا کورٹ پانچ جج صاحبان نے سائن کیے ہیں تو پھر بڑی سیدھی سی بات ہے کہ میجورٹی ویو ان مائنورٹی جج صاحبان پر بھی لاگو ہے. تو پھر ایک بات یہ نکل سکتی ہے کہ ایز اے میٹر آف فیکٹ ہونا یہ چاہیے کہ جناب جب جی آئی ٹی کی رپورٹ آئے تو ان پانچوں جج صاحبان کے پاس پیش ہو اور پانچوں جج صاحبان گو کے انیشیلی اس بات دو اس میں انیشیلی اس بات پر سیٹسفائڈ تھے کہ اس کی بنیاد پر ہم ڈسکوالیفائڈ کر سکتے ہیں, لیکن چونکہ آرڈر آف دا میجورٹی یہ ہے کہ نہیں کر سکتے, تو پھر ممکن ہے کہ وہاں سے جو جی آئی ٹی رپورٹ آئے اور اس میں جو منی ٹریل ہے یا وہ جو بھی سیٹسفیکشن ہے کہ پیسہ کہاں سے گیا یا کیا بھی ہوا, تو اس کے مطابق ہو سکتا ہے ایویڈنس کی روشنی میں یا جی آئی ٹی کی روشنی میں ایون وہ دو جج صاحبان بھی مطمئن ہو جائے کہ گو کہ ہم نے پہلے تو یہ فیصلہ کیا تھا, لیکن اب جو ایکسپلینیشن آ گئی ہے, اب جو انویسٹیگیشن رپورٹ آ گئی ہے, تو پھر جو ہے وہ بھی شاید ایک اپنا ویو پرانا بدل لے. اور آخری بات جہاں تک یہ ہے کہ نئے بینچ کی بات, دیکھیں یہ جو تین رکنی بینچ ہے ان کو یہ اختیار ضرور حاصل ہے. مثال کے طور پر یہ کل کیس سن رہے ہوں اس میں اس قسم کی باتیں آئیں یا وہ یہ مناسب سمجھیں کہ جناب اس معاملے میں ہمیں چیف جسٹس صاحب کو ریکویسٹ کرنی چاہیے کہ کیونکہ بڑی ذمہ داری کی بات ہے نا, ایک پرائم منسٹر کے خلاف ایک کیس چل رہا ہے کہ آپ جو نا اس میں ایک جو ہے نا بڑا بینچ بنا دیں یا کچھ اور کر دیں. تو یہ بظاہر تو اس آرڈر میں تو یہی لگتا ہے کہ تینوں جج صاحبان فیصلہ کریں گے, لیکن ان جج صاحبان کو بہرحال یہ اختیار حاصل ہے قانون کے تحت کہ کل کو کیس سنتے وقت وہ چیف جسٹس صاحب کو ریکویسٹ کریں کہ جناب آپ ایک نیا بینچ یا بڑا بینچ بنا دیں. نیا بینچ تو میں نہیں کروں گا, بڑا بینچ بنا دیں. تو وہ پھر چیف جسٹس صاحب جو ہے وہ بینچ بنائیں گے, لیکن وہ پھر چیف جسٹس صاحب پر منحصر ہے کہ وہ جو ہے جب بڑا بینچ بناتے ہیں تو کیا صورتحال ہوتی ہے.
جے آئی ٹی اور قانونی مشغافیاں, آپ نے ریٹائرڈ جسٹس طارق محمود سے ماہر قانون ہے رائے سنی, اس سے پہلے آپ نے حزب اختلاف کی سنی اور اس سے پہلے حزب اقتدار کی بھی سنی. آئیے سنتے ہیں لاہور میں عوام میں سے باز کی کہ وہ کیا کہتے ہیں. لاہور میں ہماری ساتھی حنا سعید نے یہ آرا یکجا کی.
لاہور جو مسلم لیگ نواز کا گڑھ جانا جاتا ہے, یہاں پہ سیاسی ماحول جو ہے وہ ہمیشہ گرما گرم رہتا ہے, لیکن آج ایک خاموشی سی پائی گئی پورے شہر میں. لوگ نہ جی آئی ٹی کے بارے میں بات کرنا چاہ رہے تھے, نہ زیادہ اویئر تھے کہ اس کا کیا فیصلہ آیا ہے. بہت سارے لوگوں کو ہمیں بتانا پڑا کہ جی آئی ٹی کا کیا فیصلہ آیا ہے. بات کرتے ہیں کچھ نوجوانوں سے اور جانتے ہیں ان کے تاثرات اس حوالے سے. جی آئی ٹی نے جو فیصلہ دیا ہے اس پہ آپ کے کیا تاثرات ہیں؟
فردر ریفر کر دیا نیب کی طرف, تو میرے خیال سے یہ ابھی ایک بار ریفر ہوا ہے, پہلے بھی ریفر ہوا تھا. آئی مین اس کورٹ سے جی آئی ٹی بنی, جی آئی ٹی سے دین اب نیب کی طرف چلا گیا, تو اس طرح یہ سو آگے ریفر ہوتا رہے گا, لیکن کسی ایک یا فائنل کسی فرم ڈیسیزن تک یا کوئی اس کے خلاف کوئی ایکشن نہیں ہو پائے گا بیکاز ابھی وہ پاور میں ہے. تو میرے خیال سے یہ ریفر ٹو ریفر اینڈ فردر ریفر دس ول بی گوئنگ آن ان فیوچر.
آپ کا کیا خیال ہے؟
جی آئی ٹی نے جو فیصلہ دیا اس کا تو کچھ نہیں کہہ سکتے, لیکن ان دی اینڈ یہ لوگ باعزت نکل جائیں گے اور یہ 5 سال پورے کر کے اپنے جائیں گے. ان کو خیر چلے لائے ہیں, اس خاندان کو لے کر آئے ہیں, باقیوں کا بھی احتساب ہونا چاہیے, لیکن یہ اس ٹائم پاور میں بیٹھے ہوئے تو یہ لوگ مشکل ہی ہے کہ یہ لوگ شاید پکڑے جائیں. تو جی آئی ٹی کو فیصلہ انڈین خود کر دینا چاہیے تھا, آگے نیب کو دینا نہیں چاہیے تھا, خود ہی فیصلہ سنا چکی ہے.
جی آئی ٹی نے جو فیصلہ دیا ہے اس پہ آپ کے کیا تاثرات؟
بی بی جی اگر ایویڈنس مل جاتے ہیں نواز شریف کے خلاف تو ٹھیک ہے, وہ گلٹی ہے, اگر نہیں ملتے تو نہیں گلٹی ہے وہ. اور
یہ تھی عوام میں سے بعض کی رائے جو لاہور سے تھی, اور ہماری ساتھی ہنا سعید نے یہ آرا یکجا کی تھی. حالات حاضرہ کا پروگرام سہربین آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں.
ہمارے نامہ نگار کریا کریا گاؤں گاؤں.
رحیم یار خان میں لاشوں کے ہمراہ احتجاج بھی کیا. محمد کاظم بی بی سی کوئٹہ.
شمائلہ جعفری بی بی سی نکیال سیکٹر لائن آف کنٹرول.
لیکن اس بارے میں فوجی حکام نے کوئی تفصیل جاری نہیں کی. عزیز اللہ خان بی بی سی پشاور.
حکومت پر سیاسی دباؤ میں کمی آئے گی یا اضافہ ہوگا. ہارون رشید بی بی سی اسلام آباد.
جہاں خبر ہے وہاں ہمارا نامہ نگار ہے.
آسٹریلیا کے مچل مارش اور اسٹیو اوکیف پہلا ٹیسٹ میچ کھیل رہے ہیں. عبدالرشید شکور بی بی سی دبئی.
قومی اسمبلی کا اجلاس کل پھر ہوگا. شہزاد ملک بی بی سی اسلام آباد.
اور شاہراہوں کی سجاوٹ کا خاص انتظام کیا جا رہا ہے. ریاض مسرور بی بی سی سری نگر.
باخبر رہنے کے لیے سیربین سنا کیجیے.
اور اب کھیلوں پہ نظر عبدالرشید شکور کے ساتھ.
زمبابوے نے سری لنکا کے خلاف 5واں اور آخری ون ڈے انٹرنیشنل 3 وکٹوں سے جیت کر سیریز 3-2 سے اپنے نام کر لی. زمبابوے کو میچ جیتنے کے لیے 204 رنز کا ہدف ملا تھا جو اس نے 7 وکٹوں کے نقصان پر بنا لیا. یہ پہلا موقع ہے کہ زمبابوے نے سری لنکا کے خلاف ون ڈے سیریز جیتی ہے. ویسٹ انڈیز نے بھارت کو کنگسٹن میں کھیلے گئے واحد T20 انٹرنیشنل میں 9 وکٹوں سے شکست دے دی. اس میچ کی خاص بات ویسٹ انڈین اوپنر لوئس کی جارحانہ بیٹنگ تھی, جنہوں نے 12 چھکوں اور 6 چوکوں کی مدد سے 125 رنز بنائے اور آؤٹ نہیں ہوئے. ان کی شاندار اننگز کی بدولت ویسٹ انڈیز نے 191 رنز کا ہدف 19ویں اوور میں حاصل کر لیا. انگلینڈ کی کرکٹ ٹیم کے کپتان جو روٹ کا کہنا ہے کہ معین علی نے جب بھی جارحانہ کرکٹ کھیلی وہ کامیاب رہے ہیں. واضح رہے کہ معین علی کی شاندار آل راؤنڈ کارکردگی کی وجہ سے انگلینڈ نے جنوبی افریقہ کو پہلے ٹیسٹ میچ میں 211 رن سے شکست دی ہے. معین علی نے 87 رن کی اننگز کھیلنے کے علاوہ میچ میں 10 وکٹیں بھی حاصل کی. ومبلڈن کے پری کوارٹر فائنلز آج کھیلے جا رہے ہیں. عالمی نمبر 1 اینڈی مرے کا مقابلہ بینوئے پیئر سے ہے. روجر فیڈرر کا میچ گریگور ڈیمیٹروف سے ہوگا. نوویک جوکوویچ کے حریف ایڈرین مینارینو ہوں گے, جبکہ رافیل نڈال گائلز مولر کا سامنا کریں گے. یہ انگلینڈ کے فٹ بالر وین رونی ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ ایورٹن کی طرف سے کھیلتے ہوئے ٹرافی جیتنا ان کی دیرینا خواہش ہے. رونی نے 13 سال مینچسٹر یونائٹڈ کی نمائندگی کرنے کے بعد ایورٹن میں دوبارہ شمولیت اختیار کی ہے, جس کی طرف سے انہوں نے اپنے کریئر کی ابتدا کی تھی. رونی کا کہنا ہے کہ ایورٹن نے صرف 1 ٹرافی 1995 میں جیتی تھی, اسے اس کے بعد مزید ٹرافیاں جیتنی چاہیے تھیں. ٹور ڈی فرانس سائیکل ریس میں برطانیہ کے کرس فروم کی مجموعی برتری برقرار ہے.
کھیلوں کا احوال عبدالرشید شکور کی زبانی. سیربین کا آج کا بڑا موضوع جے آئی ٹی کی ابتدائی رپورٹ اور اس پر رد عمل ہے. اس کا ہم تفصیلی جائزہ لے رہے ہیں, لیکن ابھی سینئر صحافی راشد رحمان سے مزید تجزیہ آنے کو ہے. فی الوقت سیربین کا نصف ہے. اس موقع پر خاص خاص خبروں کا خلاصہ آتا ہے. خبروں کی ذمہ داری نادیہ سلیمان کی ہے.
پاکستان کے سپریم کورٹ کی جانب سے پینامہ دستاویزات کی تحقیقات کے لیے مقرر کردہ مشترکہ ٹیم نے اپنی تحقیقاتی رپورٹ میں کہا ہے کہ وزیراعظم نواز شریف اور ان کے خاندان کے اثاثوں اور ذرائع آمدن میں خامیاں ہیں. اقوام متحدہ کی کمیٹی برائے انسانی حقوق 11 اور 12 جولائی کو جنیوا میں حکومت پاکستان کی جانب سے شہری اور سیاسی حقوق کے معاہدے کی پاسداری کا جائزہ لے گی۔ برطانیہ میں ہائی کورٹ نے سعودی عرب کو اسلحے کی فروخت کے حق میں فیصلہ دے دیا ہے۔ ریڈ کراس کے مطابق یمن میں ہیضے کی وبا سے اب تک 300,000 افراد متاثر جبکہ 1600 افراد ہلاک ہو چکے ہیں۔ شام کے لیے اقوام متحدہ کے نمائندے کے مطابق جنوبی شام میں جنگ بندی پر عمل درآمد جاری ہے۔ یہ بی بی سی اردو سروس ہے۔
خاص خاص خبروں کا خلاصہ آپ نے نادیہ سلیمان سے سنا، اور حالات حاضرہ کا پروگرام سیربین آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں۔ جے آئی ٹی کی ابتدائی رپورٹ سیربین کا بڑا موضوع ہے، اس کا آخری اور تجزیاتی پہلو بھی حاضر خدمت ہے۔ جے آئی ٹی رپورٹ کے سلسلے میں اب تک جو تفصیلات سامنے آئی ہیں انہیں کس نظر سے دیکھا جائے، ساتھ ہی یہ بھی کہ جو کچھ کہا گیا وہ قانونی بنیاد پر ہے یا سیاسی بنیاد پر۔ میں نے معروف سینئر صحافی اور تجزیہ کار راشد رحمان سے ایسے ہی سوالوں کے جواب چاہے، لیکن چپتا ہوا سوال یہ کیا کہ اب شریف خاندان کا مستقبل ہے کیا، ہے نہیں ہے؟
دیکھیے، اس وقت یہ کہہ دینا کہ ختم ہو گئے شریف خاندان کا مستقبل سیاسی، میرا خیال ہے کم از وقت ہے جب تک سپریم کورٹ کوئی بات سامنے نہ لائے۔ لیکن میری رائے یہ ہے، وہ رائے ہی ہو سکتی ہے اس وقت، میری رائے یہ ہے کہ اگر پرائم منسٹر نواز شریف پر کوئی آنچ نہیں آتی اس رپورٹ کی وجہ سے، تو پھر ان کا ذاتی سیاسی مستقبل تو نہیں لگتا، باوجود سارے الزامات کے کہ وہ کوئی مدھم پڑنے جا رہا ہے۔ اگر ہو بھی جائے ایک منٹ کے لیے ان کی ذات جو ہے وہ پرائم منسٹر نہ رہ سکیں، تو خاندان میں تو اتنے ہیں لوگ کہ کوئی نہ کوئی ان کی جگہ آج نہیں تو کل لے سکتا ہے۔ اس لیے خاندان کا سیاسی مستقبل میں نہیں سمجھتا کہ اس وقت کہا جا سکتا ہے کہ مدھم پڑ گیا۔
اچھا، تو حکومت اور وزراء مستقل سازش کا اشارہ کرتے رہے ہیں کہ سازش ہو رہی ہے اور کٹھ پتلی والا یہ تماشا بند کیا جائے وغیرہ وغیرہ، تو یہ سازش کون کر رہا ہے یا کر سکتا ہے، اشارہ کدھر ہے؟
اگر ان کی باتوں کو غور سے سنا جائے، دیکھا جائے، پڑھا جائے، تو اشارہ تو واضح ہے۔ پہلے بھی جے آئی ٹی کی کمپوزیشن پر وہ اعتراض کرتے رہے ہیں، بالخصوص ملٹری انٹیلیجنس اور آئی ایس آئی کے دو فرد اس میں شامل ہیں، اس پر انہیں اعتراض تھا۔ تو اشارہ تو واضح ہے، ظاہر ہے پینما لیکس کی وجہ سے ایک موقع ان کے جو سیاسی حریف ہیں عمران خان صاحب، ان کو تو مہیا ہوا اور انہوں نے پوزیشن موو کی، لیکن آیا کوئی اور فورسز اس کے پیچھے اس کی بیک پر ہیں یا نہیں ہیں؟ میں نہیں سمجھتا کہ میرے علم میں ہے یہ بات، لیکن پاکستان کی سیاسی تاریخ دیکھی جائے تو یہ ناممکن بھی نہیں ہے، ایسا پہلے بھی ہوتا رہا ہے، اس لیے امکان رہتا ہے ہمیشہ۔
اچھا، تو 48 گھن�ے پہلے 4 وزراء نے کہا تھا کہ اگر قطری شہزادے کو شامل تفتیش نہیں کیا گیا تو وہ جے آئی ٹی کی رپورٹ نہیں مانیں گے، تو اب جو کچھ ہوا ہے یا آ رہا ہے اس کی بنیاد پر ان کا یہ بیان کہاں ٹھہرتا ہے؟
جی، یہ جو قطری شہزادے کا معاملہ ہے، میں سمجھتا ہوں کہ کچھ جے آئی ٹی نے مس ہینڈل کیا ہے۔ سننے میں آ رہا ہے کہ وہ چلے تو گئے دوحہ، لیکن پہلے کوئی انہوں نے طے شدہ ارینجمنٹ نہیں کیا ہوا تھا، وہاں پہنچ کر انہوں نے شہزادہ سے کہا آپ ایمبیسی آ کے اپنا سٹیٹمنٹ ریکارڈ کرائیں، اور شہزادہ صاحب نے انکار کر دیا کہ میں آپ کے قانون یا سمنس کے تحت نہیں ہوں، آپ نے آنا ہے تو میرے گھر یعنی میرے محل میں آئیں اور آ کے سٹیٹمنٹ ریکارڈ کر لیں، تو وہ 3 سٹیٹمنٹ ریکارڈ کیے بغیر واپس آ جائیں گے۔ اب یہ جو وزراء کہہ رہے تھے کہ جے آئی ٹی کی رپورٹ کے اندر اگر شہزادہ کا سٹیٹمنٹ شامل نہیں ہے تو ہم اس کو قبول نہیں کریں گے، بھائی قبولیت کی جو بات ہے وہ تو تبھی سامنے آئے گی یا نہیں آئے گی جب کورٹ کچھ کہے گا۔ ابھی میں سمجھتا ہوں کہ اس پر بحث جو ہے قبل از وقت ہے، اور یہ وزراء حضرات جو ہیں انہوں نے بھی قبل از وقت بات کر دی ہے، سٹیٹمنٹ شہزادے کا شامل ہوتا ہے نہیں ہوتا اور کورٹ اس کو کیسے دیکھتا ہے. میرا خیال ہے اس کا انتظار کیے بغیر اس قسم کی باتیں کرنا میری رائے میں مناسب نہیں تھا.
تو راشد رحمان صاحب, اسی دوران ایک میڈیا گروپ کے سلسلے میں عدالت کی طرف سے یہ ہدایت آئی کہ کیوں نہ آپ کے خلاف توہین عدالت کا نوٹس لیا جائے. میرا اشارہ آپ سمجھ گئے ہوں گے. کیا اس ادارے نے یا اس کی رپورٹنگ نے کیا حدود تجاوز کی؟
دیکھیے, ایک تو کورٹ جب تک واضح یہ بات نہ کرے کہ کون سی رپورٹنگ یا کون سی چیز پر ان کو اس قدر اعتراض ہوا ہے کہ انہوں نے یہ نوٹس یا یہ سوال پوچھا ہے اس میڈیا گروپ سے, تو کہنا بڑا مشکل ہے. یہ تاثر عام ہے یہاں پر کہ یہ جو میڈیا گروپ ہے یہ نواز شریف کی پشپنائی اور اس کی سپورٹ میں پورا پورا کاربن ہے. تو ممکن ہے کہ ان کی کچھ ایسی رپورٹنگ بھی ہوئی ہے جو نواز شریف کے حق میں تو جاتی ہے لیکن کورٹ کو ناگوار گزری ہے. کورٹ کے بارے میں بھی باتیں ہوتی رہی ہیں, جے آئی ٹی کے بارے میں بھی بہت کچھ اچھالا گیا ہے. میں تو اس بات پر حیران ہوں کہ ہمیں تو یہ سمجھایا گیا تھا کہ جب کوئی کیس کورٹ میں ہو, سب جوڈس ہو, تو اس وقت اس پہ کامنٹ کی اجازت نہیں ہوتی, لیکن یہاں ایک تماشا, ایک سرکس چل رہا ہے. روز صبح شام تبصرہ ہوتا ہے, کورٹ نے کیا کہا, جے آئی ٹی نے کیا کہا, کیا کیا ہوا وغیرہ وغیرہ, جس قدر اس پر تبصرہ اور رپورٹنگ ہوتی رہی ہے اور اس میں یہ میڈیا گروپ غالباً پیش پیش سمجھا جاتا رہا ہے نواز شریف کے حق میں یا اس کی فیملی کے حق میں, تو میں تو حیران ہوں اس بات پر کہ کورٹ نے اس چیز کا پہلے کیوں نہیں نوٹس لیا.
تجزیہ کر رہے تھے سینئر صحافی راشد رحمان. جے آئی ٹی کی رپورٹ جب پاکستانی سپریم کورٹ میں پیش کی گئی, جب آئی تو کورٹ میں تو جو ہو رہا تھا سو ہو رہا تھا, کورٹ کے باہر کیا ہو رہا تھا. ہماری ساتھی نازش ظفر نے انہی مناظر کو یکجا کیا, سماعت فرمائیے.
آج جے آئی ٹی کی جانب سے عدالت عظمیٰ کو پینما تحقیقات کی حتمی رپورٹ جمع کروانے کے موقع پر دارالحکومت اسلام آباد میں صبح سے سیکیورٹی کا کڑا انتظام کیا گیا. ریڈ زون, عدالت کے باہر اور عدالت کے اندر پولیس کی بھاری نفری تعینات تھی. لیڈیز پولیس بھی موجود تھی, جبکہ کم تعداد میں رینجرز اہلکار بھی نظر آئے. اس موقع پر مقامی میڈیا کی بڑی تعداد کوریج کے لیے موجود تھی. سپریم کورٹ کے باہر تحریک انصاف کے چند کارکنوں نے شکوہ کیا کہ سیکیورٹی کا بہانہ بنا کر انہیں عدالت میں داخل نہیں ہونے دیا گیا. حکومت اور حزب اختلاف کے رہنماؤں کی سپریم کورٹ میں آمد کا سلسلہ شروع ہوا تو فریقین فتح کا نشان بناتے ہوئے سپریم کورٹ کے اندر داخل ہوئے. جے آئی ٹی کے اراکین سخت سیکیورٹی میں احاطہ عدالت میں داخل ہوئے. ان کے ہمراہ دستاویزات گتے کے بڑے ڈبے میں لائے گئے جن پر جلی حروف میں ایویڈنس لکھا ہوا تھا. بعد میں وزیراعظم کی صاحبزادی مریم نواز شریف نے اس ڈبے کی تصویر ٹویٹ بھی کی اور ساتھ لکھا, شریف فیملی پر ثبوت نہ دینے کا الزام لگانے والے آج سپریم کورٹ میں شریف فیملی کے کاروبار کی 1960 سے اب تک کے ثبوتوں کی ٹرالی دیکھ لیں. عدالت نے جے آئی ٹی کی درخواست پر رپورٹ کا ایک حصہ خفیہ رکھنے کا حکم دیتے ہوئے باقی رپورٹ فریقین کے حوالے کرنے کو کہا ہے. عدالتی کارروائی ختم ہونے کے بعد مسلم لیگ نواز کے رہنما دانیال عزیز نے سپریم کورٹ کے باہر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے اس حکم پر تنقید کی.
تو جاتے جاتے ایف آئی اے کے جو ہیڈ ہے اس کے ٹیم کے واجد ضیاء صاحب, انہوں نے کہا کہ جی ایک ریکویسٹ ہے, انہوں نے کہا جی بتائیں. اس نے کہا کہ جی یہ رپورٹ کے والیوم نمبر 10 جو ہے یہ آپ سیکرٹ کرا دے دیں, اس کو سیکرٹ قرار دے دیں. انہوں نے پوچھا اس میں کیا ہے, انہوں نے کہا جی اس میں لیگل سیکشن ہے, یعنی جو قانونی حصہ ہے, جو میوچل لیگل اسسٹنس کا حصہ ہے, اس کو آپ بس کر دیں, اس کو بند کر دیں, اس کو نہ کیوں نہ کھولیں جی.
تحریک انصاف کے رہنما اور رکن قومی اسمبلی شہریار خان نے بی بی سی سے بات کرتے ہوئے کہا کہ اگر حکومت کو والیوم 10 جاری نہ کرنے پر تحفظات ہیں تو وہ اس کے لیے قانونی راستہ اختیار کرے.
دیکھیں جی, والیوم 10 کے حوالے سے اگر گورنمنٹ کی کوئی ریزرویشنز ہیں تو اس پہ ایک لیگل پروسیجر ہے. آج کیوں وہ ان کی زبانوں پہ تالے لگے ہوئے تھے, ان کو پھر سپریم کورٹ کے اندر یہ بات کرنی چاہیے تھی نا.
شہریار آفریدی کا یہ بھی کہنا تھا کہ ان کی جماعت اس وقت رپورٹ کا مکمل جائزہ لے رہی ہے. تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان نے بھی میڈیا سے گفتگو کی اور کہا کہ جے آئی ٹی کی رپورٹ کی روشنی میں وزیراعظم کو مستعفی ہو جانا چاہیے اور ان کے خاندان کا نام ای سی ایل میں ڈالا جائے.
جو اس کا نام گاڈ فادر رکھا ہے نواز شریف کا, یہ بالکل ٹھیک ہے. مافیا کا طریقہ یہ ہے, یا لوگوں کو ڈراؤ, دھمکاؤ, وکٹمائز کرو, یا ان کو خریدو, پیسے دو, ان کے ضمیر خریدو. ساری چیزیں جو میں کہہ رہا تھا وہ سامنے آ گئی ہیں. اب نواز شریف کوئی اس کے پاس جواز نہیں ہے سوائے رزائن کرے. اگلے منڈے بہت دور ہے, وہ منڈے ابھی بڑا دور پڑا ہے. کس منہ سے آپ اس ملک کے اوپر حکومت کریں گے؟ ادارے کیوں آپ کی بات مانیں گے جب آپ نے اوپر کے اداروں کے اوپر سارے کرپٹ لوگوں کو بٹھایا اپنی چوری چھپانے کے لیے؟
خیال رہے کہ وزیراعظم اور ان کے بچوں کے خلاف پینما لیکس کی تحقیقات کرنے والی مشترکہ تحقیقاتی ٹیم نے اپنی حتمی رپورٹ میں وزیراعظم اور ان کے بچوں کے خلاف قومی احتساب بیورو میں ریفرنس دائر کرنے کی سفارش کی ہے. نازش ظفر, بی بی سی نیوز, اسلام آباد.
اب دیگر موضوعات پر بھی ایک نظر. برطانوی ہائی کورٹ نے ملک کی جانب سے سعودی عرب کو دفاعی ساز و سامان اور اسلحہ کی فروخت کو قانونی قرار دے دیا ہے. عدالت نے سلسلے میں خفیہ ثبوت و شواہد دیکھنے کے بعد یہ فیصلہ سنایا. لیکن انسانی حقوق کی بین الاقوامی تنظیم ایمنسٹی انٹرنیشنل نے اس فیصلے پر مایوسی کا اظہار کیا ہے. ہمارے نامہ نگاروں کے مراسلوں کا خلاصہ فرج جاوید کی زبانی.
برطانیہ میں ہائی کورٹ نے سعودی عرب کو اسلحے کی فروخت کے حق میں فیصلہ سناتے ہوئے درخواست گزاروں کے اس دعوے کو مسترد کر دیا ہے کہ برطانوی وزراء کی جانب سے اسلحے کی فروخت معطل نہ کرنا غیر قانونی عمل ہے, کیونکہ سعودی عرب یمن میں ایک جنگ لڑ رہا ہے. واضح رہے کہ برطانیہ میں اسلحے کی تجارت کے خلاف مہم چلانے والے ایک گروپ جس کا نام کیمپین اگینسٹ آرمز ٹریڈ ہے نے حکومت کے خلاف اپیل جمع کرائی تھی, جس میں کہا گیا تھا کہ سعودی عرب کو اسلحے کی فروخت غیر قانونی ہے. کیمپین اگینسٹ آرمز ٹریڈ کے مطابق برطانیہ نے سعودی عرب کو اسلحے اور عسکری سامان کی فروخت کے لائسنس معطل نہ کر کے انسانی ہمدردی کے قوانین کی خلاف ورزی کی ہے. انہوں نے اس معاملے پر وزیر مملکت برائے بین الاقوامی تجارت کو تنقید کا نشانہ بنایا. تاہم ہائی کورٹ کے ججز نے فیصلے میں کہا ہے کہ عدالت میں پیش کی گئی خفیہ دستاویزات سے اس فیصلے کی حمایت میں اضافی مدد ملی ہے, اور ان سے ثابت ہوتا ہے کہ وزیر مملکت برائے بین الاقوامی تجارت کا سعودی عرب کو اسلحے کی فروخت معطل یا ختم نہ کرنے کا فیصلہ معقول ہے. کیمپین اگینسٹ آرمز ٹریڈ کے ایک رکن اینڈریو سمتھ کا کہنا ہے کہ انہیں اس فیصلے سے مایوسی ہوئی ہے اور وہ اس کے خلاف اپیل کریں گے. عدالت کے باہر میڈیا سے بات کرتے ہوئے انہوں نے سعودی عرب کو ایک ظالم آمریت قرار دیا جو انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں میں ملوث ہے.
The UK government in itself is hardly a disinterested party. In the last 2 years alone it has sold 2 billion.
برطانیہ کی حکومت اس معاملے میں غیر جانبدار فریق نہیں. صرف گزشتہ 2 سالوں میں ہی برطانیہ نے 2 سے 3 ارب پاؤنڈز کا اسلحہ سعودی عرب کو فروخت کیا ہے. عدالت کے اس فیصلے پر برطانوی اسلحہ ساز کمپنی بی اے ای سسٹم میں تو خوشی منائی جائے گی, مگر یمن کے لوگوں کے لیے یہ فیصلہ سعودی عرب کو ہری جھنڈی دکھانے کے مترادف ہے کہ وہ یمن کے شہریوں پر اپنی بمباری جاری رکھے. وہ بمباری جس کی نہ صرف ایمنیسٹی انٹرنیشنل بلکہ اقوام متحدہ اور تقریباً ان تمام غیر سرکاری اداروں نے بھی مذمت کی ہے جو یمن میں عام شہریوں کے ساتھ ہیں.
واضح رہے کہ سعودی عرب یمن میں 2015 میں خانہ جنگی شروع ہونے کے بعد وہاں کی بین الاقوامی طور پر تسلیم شدہ حکومت کے ساتھ ہے, جبکہ سعودی عرب سمیت 8 ارب ممالک یمن میں فضائی کارروائیوں کی حمایت کرتے ہیں. اقوام متحدہ کا کہنا ہے کہ یمن میں حوثی باغیوں پر ہونے والے ان حملوں میں ہزاروں عام شہری ہلاک ہو چکے ہیں. برطانوی حکومت کا موقف ہے کہ اس فروخت سے برطانیہ میں ہزاروں افراد کی نوکریاں وابستہ ہیں, جبکہ ملک کو اربوں پاؤنڈز کی آمدنی ہوتی ہے. واضح رہے کہ سعودی عرب کو فروخت کیے جانے والے اسلحے اور عسکری سامان میں جنگی طیارے اور اپنے ہدف کو خودکار اور درست نشانہ بنانے والے بم شامل ہیں. انسانی حقوق کے لیے کام کرنے والے بین الاقوامی ادارے ایمنسٹی انٹرنیشنل کے اسلحے کی روک تھام اور انسانی حقوق کے سربراہ جیمز لنچ نے بھی اس فیصلے پر مایوسی کا اظہار کیا ہے. انہوں نے کہا ہے کہ اس فیصلے سے قطع نظر برطانوی اور دیگر حکومتوں کو چاہیے کہ وہ سعودی عرب کو اسلحے کی فروخت بند کر دیں. دوسری جانب برطانوی حکومت کے ترجمان نے عدالتی فیصلے کا خیر مقدم کرتے ہوئے کہا ہے کہ اس بات کو یقینی بنایا جائے گا کہ برطانیہ کی دفاعی برآمدات یورپی یونین اور ملک کے اسلحے کی برآمد کے لائسنس سے متعلق قوانین کے عین مطابق ہوں.
برطانیہ کا اسلحہ سعودی عرب کے لیے. ہمارے نامہ نگاروں کے مراسلوں پر مبنی یہ رپورٹ آپ نے فرج جاوید سے سنی. بھارت کی وزیر خارجہ سشما سوراج نے اس بات کا اعادہ کیا کہ بھارت صرف انہی پاکستانی شہریوں کو میڈیکل ویزا جاری کرے گا کہ جن کے نام پاکستان کے امور خارجہ کے مشیر سرتاج عزیز تجویز کریں گے. حکومت کے اس فیصلے کے لیے ویزا دینے میں پاکستانی مریضوں کو ہی نہیں بھارت کے میڈیکل کاروبار کو بھی خاصا دھچکا لگا ہے. دلی سے شکیل اختر.
بھارت کی وزیر خارجہ سشما سوراج نے سماجی روابط کی مائکرو بلاگنگ ویب سائٹ ٹویٹر پر ایک پیغام میں کہا ہے کہ پاکستانی شہریوں کو میڈیکل ویزا کے اجرا کی بس ایک شرط ہے کہ ان کے نام کی سفارش خارجی امور کے مشیر سرتاج عزیز کی جانب سے آئے۔ انہوں نے کہا کہ ایسی کوئی وجہ نہیں دکھائی دیتی کہ سرتاج عزیز ایسے مریضوں کے لیے ویزا کی سفارش نہ کر سکیں۔ بھارتی وزیر خارجہ نے مزید کہا کہ انہیں بھارت میں علاج کے لیے آنے کے خواہاں تمام پاکستانی شہریوں سے ہمدردی ہے۔ انہوں نے امید ظاہر کی کہ سرتاج عزیز بھی اپنے ملک کے شہریوں کے بارے میں غور کریں گے۔ ایک ٹویٹر پیغام میں سشما سوراج نے پاکستان میں جاسوسی کے الزام میں سزائے موت پانے والے بھارتی شہری کلبھوشن جادھو کا بھی ذکر کیا اور کہا کہ ان کی والدہ اونتیکا جادھو نے بھی پاکستان میں قید اپنے بیٹے سے ملاقات کے لیے ویزے کی درخواست دی ہے، لیکن پاکستانی حکام اس پر فیصلے نہیں کر رہے۔ سشما سوراج نے کہا کہ انہوں نے ذاتی طور پر سرتاج عزیز کو خط لکھ کر اونتیکا جادھو کو ویزا دینے کی درخواست کی، لیکن انہوں نے اس کا جواب تک نہیں دیا۔ دونوں ملکوں کے درمیان اس برس کے اوائل میں تعلقات میں کشیدگی میں اضافے کے بعد دونوں ملکوں کے شہریوں کو ویزا دینے کے عمل میں سختی آ گئی ہے۔ بھارت کی طرف سے پاکستان کے شہریوں کے لیے ویزا کے اجرا پر پابندی لگنے سے صرف پاکستانی مریضوں کو نہیں ملک کے میڈیکل کے کاروبار کو بھی زبردست دھچکا پہنچا ہے۔ بعض اطلاعات کے مطابق گزشتہ برس ہر مہینے اوسطاً 166 پاکستانی مریض علاج کے لیے بھارت آئے تھے۔ ان میں بیشتر جگر اور دل کے مریض تھے جو علاج کے لیے دلی، ممبئی، چنئی، بنگلور اور دیگر شہروں کے بڑے بڑے ہاسپٹل میں جاتے ہیں۔ ایک جیسی زبان اور کھانے پینے کی آسانی، جدید طبی سہولیات اور علاج نسبتاً سستا ہونے کے سبب پاکستانی شہری بھارت کے ہسپتالوں کو ترجیح دیتے ہیں۔ بنگلہ دیش، عراق، مالدیپ اور افغانستان سے زیادہ تعداد میں مریض علاج کے لیے بھارت آتے ہیں، لیکن وزارت تجارت اور صنعت کی ایک رپورٹ کے مطابق پاکستانی مریض مرض کی نوعیت کے سبب دوسرے شہریوں سے اوسطاً زیادہ خرچ کرتے ہیں۔ ویزے میں رکاوٹ آنے کے بعد گزشتہ چند مہینوں میں مشکل سے کوئی پاکستانی مریض آ سکا ہے۔ دونوں ملکوں کے درمیان کشیدگی عروج پر ہے اور ویزا کے اجرا میں کسی نرمی کے آثار نظر نہیں آتے۔ ملک کی سول سوسائٹی اور کئی اہم شخصیات نے حکومت کے فیصلے پر نکتہ چینی کی تھی اور اس بات پر زور دیا تھا کہ مریضوں کو اس کشیدگی سے الگ رکھا جائے، لیکن اب دونوں ملکوں کے تلخ رشتوں کا اثر براہ راست دونوں ملکوں کے عوام پر پڑ رہا ہے۔ شکیل اختر، بی بی سی، دلی۔
پاکستان میں پاناما لیکس اور اس کے انکشافات کے بعد سے جاری قانونی اور سیاسی کشمکش کے بعد سپریم کورٹ کے جی آئی ٹی قائم کرنے کے فیصلے اور جی آئی ٹی کی حکمراں خاندان سے تفتیش کے ضمن میں وسعت اللہ خان کا کالم انہیں کی زبانی۔
جس روز سپریم کورٹ کے پانچ رکنی بینچ کے دو ججوں نے نواز شریف کی برطرفی کے حق میں اور تین ججوں نے کوئی حتمی نتیجہ اخذ کرنے سے قبل مزید تحقیقات کے لیے جی آئی ٹی کی تشکیل کا فیصلہ دیا، اس روز شریف خاندان کے ایک رکن نے کہا، گولی کن پٹی چھوتی گزر گئی۔ اس روز مسلم لیگ نون نے جان بچی 100 لاکھوں پائے کی خوشی میں اور پی ٹی آئی نے انتخابی شیر کے زخمی ہونے کی سرشاری میں مٹھائی بانٹی۔ دونوں کیمپوں نے جی آئی ٹی کی تشکیل کا خیر مقدم کیا اور شریف خاندان کی جانب سے کہا گیا کہ ہم پورا تعاون کریں گے اور جو بھی فیصلہ ہوا اس کا احترام کریں گے۔ پاکستان شاید اکلوتا ملک ہے جہاں عدالتی فیصلوں پر عمل کم اور احترام زیادہ ہوتا ہے، مگر جیسے جیسے جی آئی ٹی کی جانب سے فلاں ابن فلاں، بنت فلاں، پسر فلاں، برادر فلاں، دامد فلاں، ہمزلف فلاں حاضر ہو کی پکار پڑتی چلی گئی، تو دھواں چھوڑنے والے گولوں اور کیچڑ اڑانے کا کام بھی تیز ہوتا چلا گیا۔ جب تک بھی جی آئی ٹی چلی، انصافیے ہوں کہ نونیے، انہوں نے دشنام کا پرانا اور نیا سٹاک گودام سے نکال کے تہذیب کے بازار میں سیل لگا دی۔ پی ٹی آئی کا نشانہ شریف خاندان رہا اور شریف خاندان نے چومکھی چھیڑ دی۔ نون لیگ کے لشکر کے قلب نے پی ٹی آئی کو نشانے پہ رکھا، میمنہ نے اسٹیبلشمنٹ یعنی ملٹری کریسی اور میسرا نے عدلیہ کو سیدھا نشانہ بنانے کی بجائے ہوائی فائرنگ پہ رکھا۔ پیپلز پارٹی کا عبداللہ بھی دیوانہ ہو گیا، مگر اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کسے چھوڑے کسے نشانہ بنائے۔ میڈیا ان بے مہار لمڈوں جیسا ہو گیا جو ہر کٹی پتنگ کے پیچھے ڈانگ اٹھائے بھاگنے اور ہر بارات میں پیسے لوٹنے کے ماہر ہوتے ہیں۔ اس ہڑا ہڑی میں خود جے آئی ٹی بھی کسی سے پیچھے نہ رہی۔ کام کے اس قدر دباؤ کے باوجود اس کے پاس ہر اخبار پڑھنے اور ہر چینل دیکھنے کی فرصت رہی۔ اس کا ثبوت سپریم کورٹ میں ہر پندرواڑے پیش کی جانے والی وہ رپورٹ ہے جو آدھی سے زیادہ اس تحقیق پہ مشتمل تھی کہ کس اخبار اور چینل میں جی آئی ٹی کے ارکان کے لیے کیا چھپا اور کیا بولا گیا۔ جی آئی ٹی میں شریک تفتیش کاروں کے اداروں نے بھی ایک دوسرے کی خوب خبر لی، کون روڑے اٹکا رہا ہے، کون تعاون کر رہا ہے، کون ریکارڈ میں تبدیلی کر رہا ہے، کون سا معلوم مگر نامعلوم ادارہ حسین نواز کی تصویر کی لیک کا ذمہ دار ہے، کون کس کے فون ٹیپ کر رہا ہے اور کون سے ادارے کے سادے جے آئی ٹی کے کس رکن کے گھر کے قریب مونچھوں کو تاؤ دیتے منڈلا رہے ہیں۔ یہ جے آئی ٹی قطری شہزادے کی وجہ سے بھی یاد رکھی جائے گی، جن کے بھیجے دو خطوط کا لب لباب وہی تھا جو کوئی معزز افسر بطور کرم فرمائی کیریکٹر سرٹیفکیٹ کے طور پہ کسی بھی احسان مند کے لیے لکھ دیتا ہے۔ باعث تحریر آنکا، من کے مسمی فلاں ابن فلاں کو عرصہ 35 برس سے جانتا ہوں، یہ انتہائی شریف اور قول کے پکے سچے خاندانی آدمی ہیں، میں نے انہیں مالی لین دین میں نہایت کھرا پایا، دعا ہے کہ یہ جہاں بھی رہیں خوش رہیں، نیک تمناؤں کے ساتھ من کے مسمی۔ ظاہر عدالت ایسے کیریکٹر سرٹیفکیٹ کا کیا کرتی، تا وقتے کے باعث تحریر آنکا بذات خود شہادت کے لیے پیش نہ ہو۔ چنانچہ قرائن نے واضح کر دیا کہ شریف خاندان اور قطری شہزادے کی کاروباری پارٹنرشپ غالباً ویسی ہی ہے جیسی اونٹ اور پہاڑ کے مابین ہوتی ہے۔ جناب شیخ نے اپنے دوست کو گرداب سے نکالنے کے لیے اتنی دلچسپی بھی نہ دکھائی جتنی تلور سے ظاہر کی جاتی ہے۔ دشنامی، بدنامی، غصے، شرمندگی اور چھیچھا لیدر سے آسمان آلودہ کرنے کی بجائے یہ بھی تو ہو سکتا تھا کہ جس روز سپریم کورٹ نے جزوی قصوروار قرار دیا تھا، اسی روز شام کو میاں صاحب قوم سے خطاب کرتے ہوئے کہتے کہ اگرچہ عدالت نے انہیں حقائق چھپانے کا واضح طور پہ مجرم قرار نہیں دیا، لیکن جب تک ان کی ذات پر سے شک و شبے کے بادل نہیں چھڑ جاتے تب تک وہ اپنے عہدے سے کنارہ کش ہوتے ہوئے اپنی بے گناہی کا مقدمہ ذاتی حیثیت میں لڑیں گے اور خدا کے فضل سے سرخرو ہوں گے۔ اگر ایسا ہو جاتا تو وزیر اعظم کے ہانکے کی سوچنے والے دھرے رہ جاتے اور جمہوریت کو بہت ہی طاقتور اخلاقی انجیکشن بھی لگ جاتا۔ انجیکشن تو خیر اب بھی لگے گا، مگر جانے کسے لگے۔
یہ تھا وسط اللہ خان کا کالم انہیں کی زبانی۔ کراچی کے صوبائی حلقے PS114 کے ضمنی انتخابات میں پاکستان پیپلز پارٹی نے متحدہ قومی موومنٹ پاکستان کو شکست دی، یا متحدہ قومی موومنٹ پاکستان نے MQM لندن کو شکست دے کر اپنی سیاسی حیثیت برقرار رکھی۔ سنیے احوال کراچی سے ریاض سہیل کی زبانی۔
پاکستان پیپلز پارٹی کے امیدوار سعید غنی نے 23,500 سے زائد ووٹ حاصل کر کے کامیابی حاصل کی ہے، جبکہ MQM کے کامران ٹیسوری 18,000 کے قریب ووٹ لے سکے، جبکہ تیسرے نمبر پر مسلم لیگ نون اور چوتھے نمبر پر تحریک انصاف کے امیدوار رہے۔ MQM پاکستان کے لیے لندن سے علیحدگی کے بعد یہ ضمنی انتخابات دوسری آزمائش تھی۔ اس سے قبل MQM نے صوبائی حلقے PS127 ملیر پر شکست کھائی تھی اور وہاں بھی پیپلز پارٹی کا امیدوار کامیاب رہا، لیکن اس بار صورتحال اس وجہ سے بھی دلچسپ تھی کہ الطاف حسین کی زیر قیادت MQM لندن نے اس ضمنی انتخابات کا بائیکاٹ کیا تھا۔ MQM پاکستان کے سربراہ ڈاکٹر فاروق ستار نے انتخابی نتائج پر خوشی کا اظہار کیا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ بائیکاٹ کرنے والوں کی اپیل غیر مؤثر ہو گئی اور عوام نے منفی سیاست کو مسترد کر دیا ہے۔ انہوں نے ضمنی انتخابات میں ماضی کے مقابلے میں زیادہ ووٹ حاصل کر کے یہ ثابت کر دیا ہے کہ MQM پاکستان کا ووٹ نہ صرف برقرار رہے گا بلکہ اس میں اضافہ ہوا ہے۔ تجزیہ نگار صحافی مظہر عباس کا کہنا ہے کہ ان انتخابات کے نتائج MQM پاکستان کے لیے حوصلہ افزا ہیں۔
تو MQM پاکستان کے لیے اس لیے تھوڑا سا اطمینان بخش نتیجہ ہے کہ وہ دو فرنٹ پہ لڑ رہے تھے، ایک پیپلز پارٹی اور دوسرے MQM لندن سے ان کا ایک طرح سے مقابلہ تھا، کیونکہ یہ ویسے بھی بہت زیادہ MQM کا زیر اثر حلقہ نہیں رہا کبھی بھی، اور جو جن حلقوں میں MQM پاکستان نے یا انہیں اچھے خاصا ووٹ ملے ہیں وہ وہی علاقے ہیں جو اردو اسپیکنگ کے علاقے ہیں، انہیں نان اردو اسپیکنگ ووٹ نہ ہونے کے برابر پڑا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو MQM لندن کی اس طرح کی اپیل تھی وہ اتنی کارگر ثابت نہیں ہوئی، جس میں پاکستان پیپلز پارٹی، عوامی نیشنل پارٹی شامل ہیں خاص طور پہ۔ تو میرا خیال ہے آئندہ عام انتخابات جو ہوں گے وہ کراچی کے سیاسی منظرنامے کو تبدیل کر سکتے ہیں۔
1988 سے لے کر 2013 کے عام انتخابات تک پاکستان پیپلز پارٹی اس حلقے سے کبھی کامیاب نہیں رہی، جبکہ یہ نشست 3 بار MQM اور 3 بار عرفان اللہ مروت کے پاس رہی ہے، جن کو مسلم لیگ نون کے کسی نہ کسی دھڑے کی حمایت حاصل تھی۔ عرفان مروت نے پاکستان پیپلز پارٹی میں شمولیت کی کوشش کی تھی، لیکن سابق صدر آصف علی زرداری کی بیٹیوں بختاور اور آسوا بھٹو کی مخالفت کے بعد ان کی شمولیت رک گئی اور انہوں نے ضمنی انتخابات میں تحریک انصاف کے امیدوار نجیب ہارون کی حمایت کی، لیکن ووٹروں میں یہ فیصلہ مقبول نظر نہیں آیا۔ عام انتخابات کی طرح ضمنی انتخابات میں بھی ایم کیو ایم کا امیدوار دوسرے نمبر پہ رہا۔ تجزیہ نگار سرتاج خان ایم کیو ایم پاکستان کی پس پردہ حمایت کا الزام عائد کرتے ہیں۔
پاکستانی فوجی اسٹیبلشمنٹ یا رینجرز کے لیے اہم بات یہ نہیں تھی کہ یہ جو ایم کیو ایم جیتتی ہے یا ہارتی ہے یا پیپلز پارٹی جیتتی ہے یا ہارتی ہے، ان کے لیے یہ دکھا سکے کہ لوگ الطاف حسین کے خلاف جو ہے ووٹ ڈالنے کے لیے آئے ہوں، اس لیے وہ جو ہے مہاجروں کی حوصلہ افزائی کر رہی تھی، دوسروں کو جانے دیں یا نہ دیں، ان کو اگر ایم کیو ایم جعلی ووٹ ڈالنے جا رہی ہے تو ان کو بھی تھوڑا ڈالنے دیا جائے، تاکہ اس لیے ان کو اصل میں مہاجر ووٹ لا کر یہ ثابت کرنا تھا کہ شہر میں جو ہے مائنس الطاف حسین سیاست ہو رہی ہے، بڑی کامیابی سے ہو رہی ہے۔
گزشتہ عام انتخابات میں عرفان اللہ مروت نے مسلم لیگ نون کی ٹکٹ پر 37,000 سے زائد ووٹ حاصل کیے تھے، جبکہ دوسرے نمبر پر ایم کیو ایم کے روف صدیقی تھے جنہیں 30,000 کے قریب ووٹ ملے، جبکہ تحریک انصاف کے اسرار عباسی 13,000 ووٹوں کے ساتھ چوتھے اور پاکستان پیپلز پارٹی کے سجاد احمد 3,500 ووٹوں کے ساتھ پانچویں نمبر پر رہے۔ حالیہ انتخابات میں مسلم لیگ نون کے اکبر گجر 5,500 ووٹوں کے ساتھ تیسرے اور تحریک انصاف کے نجیب ہارون 5,000 ووٹوں کے ساتھ چوتھے نمبر پر رہے۔ بلدیاتی انتخابات کے بعد تحریک انصاف نے مسلسل ہر ضمنی انتخابات میں شکست کھائی ہے۔ سیاسی تجزیہ نگار ڈاکٹر جعفر احمد تحریک انصاف کو بلبلا قرار دیتے ہیں۔
کراچی کی حد تک یہ رہا کہ تحریک انصاف 2013 میں جس طرح سے ابری تھی اور پھر اور توقع کی جا رہی تھی کہ یہ کراچی میں ان روڈز بنا لیں گے، وہ یہ بالکل نہیں کر پائیں اور یہ ایک طرح سے ببل کی طرح بیٹھ گئے ہیں۔ شاید ان کا فوکس زیادہ تر پنجاب اور خیبر پختونخوا کی طرف رہا ہے، کراچی میں انہوں نے کچھ زیادہ تگودو کی نہیں ہے، اور یہ پارٹی ایک آرگنائزیشنلی مضبوط پارٹی بن نہیں سکی ابھی تک۔
اس ضمنی انتخابات میں پاکستان پیپلز پارٹی کو عوامی نیشنل پارٹی، جمعیت علماء فضل الرحمان، مجلس وحدت مسلمین، پنجابی پختون اتحاد، پاکستان سنی تحریک کی حمایت بھی حاصل رہی، جبکہ مہاجر قومی موومنٹ نے ایم کیو ایم پاکستان، اسی طرح تحریک انصاف کو اہل سنت و جماعت کی مدد حاصل تھی۔ تینوں اہم جماعتوں کے امیدواروں میں سے پاکستان پیپلز پارٹی کے امیدوار سعید غنی کا تعلق اسی حلقے سے تھا جہاں سے وہ دو بار یونین کونسل چیئرمین منتخب ہو چکے تھے، جبکہ ایم کیو ایم کے کامنا ٹیسوری اور تحریک انصاف کے نجیب ہارون شہر کے دیگر علاقوں میں رہائش پذیر تھے۔ صحافی اور تجزیہ نگار مظہر عباس کا کہنا ہے کہ سعید غنی کو مقامی ہونے کا بھی فائدہ پہنچا۔
پیپلز پارٹی نے بہت پرو ایکٹیو کیمپین کی، اس علاقے کی جو ڈیموگرافک ہے اس کو سامنے رکھتے ہوئے ان پارٹی سے اتحاد کیا جن کا اثر و رسوخ ادھر موجود تھا، جس میں عوامی نیشنل پارٹی خاص طور پہ رہی، کیونکہ انہیں اندازہ تھا کہ ایم کیو ایم کی جو تقسیم ہے اس کا فائدہ بھی ان کو پہنچے گا۔ حالانکہ ایم کیو ایم پاکستان نے بڑے اچھا مقابلہ کیا اور میرا خیال ہے پیپلز پارٹی کی توقعات سے زیادہ اچھا مقابلہ کیا، لیکن سب سے زیادہ جو یہاں مایوس کن نتائج ہیں وہ پاکستان تحریک انصاف اور جماعت اسلامی کے لیے ہیں۔
کراچی کا صوبائی حلقہ 114 کثیر القومی علاقہ ہے اور ووٹنگ کے رجحان میں بھی یہ اثر دیکھا گیا۔ تجزیہ نگار سرتاج خان کا کہنا ہے کہ مہاجر ووٹ ایم کیو ایم کو ملا،
ایم کیو ایم کو جو ووٹ ملے اور جو تقسیم ہوئے، خاص کر پنجابیوں نے ووٹ جو ہے اکبر کو دیے یا اکبر گجر کو دیے، تو پی ٹی آئی کو وہ جو مکس ووٹ دیتے ہیں نا کہ وہ جو ہے سنیوں کے بھی آئیں گے، عیسائیوں کے بھی آئیں گے، پشتونوں پنجابیوں کے بھی آئیں گے اور وہ جیت جائیں گے، تو وہ نہیں ہو سکا، تو وہ جو ہے پنجابیوں کے ووٹ زیادہ تر اس کو چلے گئے، مروت کا اثر بھی نہیں آیا اور پنجابی ووٹ جو تھے وہ اکبر گجر کو چلے گئے کچھ نہ کچھ۔
کراچی میں پاکستان پیپلز پارٹی، عوامی نیشنل پارٹی اور جمعیت علماء اسلام فضل الرحمان قریبی اور مختلف حلقوں میں اتحادی رہی ہیں۔ تجزیہ نگار مظہر عباس کا کہنا ہے کہ عام انتخابات میں ان جماعتوں میں اتحاد ممکن ہے، ایم کیو ایم کو اس اتحاد کے علاوہ پاک سرزمین پارٹی اور ایم کیو ایم لندن کی مخالفت کا سامنا کرنا ہے جو سب سے بڑے چیلنجز ہیں۔ ریاسویل، بی بی سی، کراچی۔
اور اسی کے ساتھ حالات حاضرہ کا پروگرام سیربین اختتام کو پہنچا۔ سیربین کے ایڈیٹر تھے رفاقت علی، پروڈیوسر فراز ہاشمی، اسٹوڈیو مینیجر اسلام آباد سے عامر صدیق اور لندن سے رابن وارن۔ تو میں اپنی پوری ٹیم سمیت آپ سے اجازت چاہوں گا۔ آخر میں خاص خاص خبروں کا خلاصہ ایک بار پھر نادیہ سلیمان کی زبانی۔
Thank you.
پاکستان کی سپریم کورٹ کی جانب سے پیناما دستاویزات کی تحقیقات کے لیے مقرر کردہ مشترکہ ٹیم نے اپنی رپورٹ میں کہا ہے کہ وزیر اعظم نواز شریف اور ان کے خاندان کے اثاثوں اور ذرائع آمدن میں خامیاں ہیں۔ اقوام متحدہ کی کمیٹی برائے انسانی حقوق 11 اور 12 جولائی کو جنیوا میں حکومت پاکستان کی جانب سے شہری اور سیاسی حقوق کے معاہدے کی پاسداری کا جائزہ لے گی۔ برطانیہ میں ہائی کورٹ نے سعودی عرب کو اسلحے کی فروخت کے حق میں فیصلہ دے دیا ہے۔ ریڈ کراس کے مطابق یمن میں ہیضے کی وبا سے اب تک 3 لاکھ افراد متاثر جبکہ 1600 افراد ہلاک ہو چکے ہیں۔ شام کے لیے اقوام متحدہ کے نمائندے کے مطابق جنوبی شام میں جنگ بندی پر عمل درآمد جاری ہے۔ یہ بی بی سی اردو سروس ہے۔